नामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
फोन से रास्ता करते, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामेईन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़, प्रोड्यूसर वीटो मीर और इंजीनियर है नेल्सन लोपेज। तो लीजिए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले सबसे ज़रूरी बात आपको याद दिला दें कि हमारे टोल फ्री नंबर पर आप मुफ्त कॉल कर सकते हैं 0800-777-8789 यानी 0800-777-8789। और इसके अलावा वही पुरानी ताकीद के जब आप हमें ख़त लिखें या कहानी भेजें तो उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, ताकि जब हम आपको फ़ोन करें तो आप कहानी रिकॉर्ड करवा सकें। अब आप पूछेंगे कि किस पते पर, तो लीजिए पते नोट करने के लिए तैयार हो जाइए, हम आपको पते लिखवाते हैं।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
तो सामीन पते आपने नोट कर लिए होंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो अब तक हमने आपसे नहीं कही, वो ये कि जब आप हमें कहानियाँ भेजते हैं तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप में से अक्सर लोग फेसबुक पर आपके एक्सेस है तो आप अपनी तस्वीरें, अपने ख़ानदान की, अपने घर की तस्वीरें भी हमें फेसबुक पर कहानी के साथ भेज दें। क्योंकि होता यह है कि जब हम कहानी रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद आपके लिए तस्वीरें भेजना फौरी तौर पर मुश्किल होता है, और इसी वजह से हम कहानी के साथ आपकी तस्वीरें पोस्ट नहीं कर सकते। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप अपनी तस्वीरें हमें पहले भेज दें। मसलन हमारे गोपांग साहब एक हैं जो हमें सिंध से कई लोगों की कहानियाँ उन्होंने भेजी हैं, और वो बड़े ही एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट मिलकर मुझे मालूम होते हैं, क्योंकि वो हमेशा सभी तस्वीरें और तस्वीरें बड़े एक्शन में पूरी ज़िंदगी की तस्वीर सामने आ जाए इस तरह की हमें भेजते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि आप भी हमें ऐसी तस्वीरें भेजें। तो चलिए आज की पहली कहानी की तरफ चलते हैं जो कि हमें मुनव्वर अब्बास साहब ने भेजी है, शाह हुसैनाबाद अहमदपुर सयाल झंग से। और इसके अलावा दूसरी कहानी हमारे पास खानेवाल से रक्षी की है, और हमारे साथ एक मेहमान भी हैं डॉक्टर ख्वाजा अलकमा साहब जो कि वाइस चांसलर हैं बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मेरा ख्याल है कि कोशिश कर रहे हैं वीटो मीर शेयर उन्हें मिलाने की। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ है ख्वाजा अलकमा साहब की?
नहीं नहीं सर, वो बाहर हैं। आप कौन?
मैं वॉइस ऑफ अमेरिका से बात कर रही हूँ। और डॉक्टर साहब आप कहाँ घर पे मौजूद नहीं है इस वक्त?
नहीं नहीं घर पे मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर है।
तो ये नंबर जो है उनके मोबाइल का है या उनके घर का नंबर है?
नहीं ये घर का नंबर है।
अच्छा चलिए हम उनको उनके मोबाइल पर फोन करते हैं। तो अब चलते हैं कहानी सुनते हैं। कहानी है मुनव्वर अब्बास साहब की और वो खुद सुना रहे हैं।
मेरा नाम मुनव्वर अब्बास है, मैं 5 मार्च 1993 को जंग की तहसील अहमदपुर सयाल के इलाके हसनैनाबाद में पैदा हुआ। मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ। ब्लाइंडनेस यानी नबीनापन हमारे खानदान में मौरूसी तौर पर पाया जाता है, जिसका मैं भी शिकार हुआ। ہم چھ بہن بھائی ہیں جس میں سے میں اور میری ایک اور سسٹر بلائنڈ ہے, باقی چار لوگ ٹھیک ہیں جس میں تین بھائی اور ایک سسٹر شامل ہیں. والد صاحب کسان ہیں, ان کی 7 ایکڑ زمین ہے. یہ سالانہ آمدنی 1 سے 1.5 لاکھ ہے, جس کی وجہ سے گھریلو اخراجات پورے کرنا ناممکن بلکہ مشکل ہے. جب میں پیدا ہوا تو ہمارے خاندان میں خاصی خوشی کا ماحول تھا. اس سے پہلے میرا ایک بڑا بھائی تھا لیکن اس کی صحت کمزور تھی. جب میں پیدا ہوا تو میری صحت کافی بہتر تھی, جس کی وجہ سے گھر میں خوشی منائی گئی. جب انہیں پتا ہوا کہ یہ بلائنڈ ہے تو انہیں کافی دکھ ہوا. پھر مجھے معاشرے کی بے رحم حالات پر چھوڑ دیا گیا, اس کی وجہ سے مجھے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. مجھے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کا کوئی موقع میسر نہ آتا, مجھے گھر میں ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا. جب عید اور خوشی کا کوئی موقع آتا تو باقی تمام لوگ نئے کپڑے خریدتے, مجھے نہ دیے جاتے, ان کے پرانے کپڑے پہنائے جاتے. شادی بیاہ کے موقع پر لے جانے سے دریغ کیا جاتا کہ یہ بلائنڈ ہے, لوگ ہمیں اس کی وجہ سے تانے دیں گے کہ ان کا یہ بیٹا بھی ہے, اس کو چھپایا جاتا. میری عمر یوں گزرتی جا رہی تھی, میں 5 سال کا ہو چکا تھا. سڑک پہ کھیلتا بیٹھتا تو لڑکوں کو سکول جاتے دیکھتا تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی سکول جاؤں, کاش میں سکول جا سکتا. جو میری نارمل بہن ہیں انہوں نے پرائمری کا پڑھ کے سکول چھوڑ دیا, آج کل اپنی دواجی زندگی گزار رہی ہیں. میرا بڑا بھائی اس نے مڈل کر کے چھوڑ دیا, وہ بھی اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے. 2 چھوٹے بھائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, سب سے چھوٹا بھائی 6ویں کلاس میں اور اس سے بڑے والا بھائی 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے. جو میری بڑی بہن جو بلائنڈ ہیں وہ ابھی گھر میں ہیں, انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. میں اس کے ساتھ اپنے دکھ درد بانٹتا ہوں اور وہ میرے دکھ درد بانٹتی ہے. یوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حالات زندگی شیئر کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھا گیا جو میرے ساتھ رکھا جا رہا تھا. پھر میں نے ایک دن اپنے دادا ابو کے ساتھ بیٹھ کر ریڈیو سنا تو وہاں پر ایک نابینا لڑکی کا انٹرویو نشر ہوا جس کا نام سائمہ تھا. اس نے بینکاک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا. میں نے وائس آف امریکہ پر سائمہ کا انٹرویو سنا. اس بلائنڈ لڑکی نے نابینا افراد کے لیے ایک ایسا کارہ نمایاں اثر انجام دیا جس کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا. اس نے اسلام آباد میں ایک پی ایف ایف بی آڈیو ورلڈ کے نام سے ادارہ بنایا جو کہ نابینا افراد کے لیے قسطیں ریکارڈ کرتا ہے تاکہ وہ لوگ قسطوں سے سن کر پڑھ سکیں. کافی نابینا افراد نے ان کے اس ادارے سے فائدہ اٹھایا. جب اس کا انٹرویو سنا تو میرے دل میں خیال آیا اگر وہ پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. پھر میں نے پرائمری سکول میں 2004 میں داخلہ لیا. جنگ میں ایک نابینا سکول تھا جس میں تمام نابینا بچوں کو پڑھایا جاتا, ان کو کرسی کا کام سکھایا جاتا. میں نے کرسیاں بننے کا کام بھی سیکھا اور پرائمری تک تعلیم بھی حاصل کی. وہاں پر پرائمری کے بعد تعلیم نہیں دی جاتی تھی, لہٰذا مجھے کسی سرکاری سکول میں داخلہ لینا تھا. 2007 میں نے سرکاری سکول میں داخلہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ تم نابینا ہو, ہمارا رزلٹ خراب کرو گے, ہم تمہیں داخلہ نہیں دے سکتے. لہذا میں نے 3 سال میں میٹرک پرائیویٹ پاس کی اور الحمدللہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس کی. میرے دوست علی نیاز آمان اور خالد خان, ان لوگوں نے میری مدد کی. وہ مجھے قسطیں ریکارڈ کر کے دیتے, میں قسطیں سنتا اور اپنی تیاری کرتا. پھر جب پیپر کا موقع آتا تو میرے ساتھ ایک مجھ سے جونیئر لڑکا بیٹھتا جو مجھے سوال پڑھ کے بتاتا اور میں ان کو جواب دیتا اور وہ لکھتے جاتے. یوں الحمدللہ میٹرک میں نے پاس کیا. اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں عام لوگوں میں پڑھ کے ان کو سبق دوں کہ ہم بھی آپ لوگ اس طرح کام کر سکتے ہیں, ہم بھی عام انسان ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. 2010 میں جب ڈگری کالج جہنگ میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بلائنڈ ہیں, آپ تو یہاں کیسے چل سکیں گے, لوگ آپ کو چھیڑیں گے. میں نے کہا کہ جو مالک دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے وہی اس کا تحفظ کرتا ہے. انہوں نے نہ چاہتے ہوئے مجھے داخلہ دے دیا. میں نے فرسٹ ایئر میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ 330 نمبر حاصل کیے. پھر وہ اساتذہ جو مجھے داخلہ دینے پر تیار نہیں تھے خوش ہو گئے. پھر میں نے سیکنڈ ایئر میں زیادہ محنت کی اور 409 نمبر حاصل کر کے ایف اے میں 739 نمبر بن گئے. ایف اے میں مجھے مخلص دوستوں کا تعاون حاصل رہا, خالد خان اور علی نیاز آمان, جنہوں نے مجھے زندگی کے اس عظیم خوشی سے سرشار کیا. اس دوران میری مالی حالت خاصی کمزور تھی, گھر سے کوئی تعاون نہیں ہوتا تھا. اس وقت کے پرنسپل اسلم ساجد نے میری فیس معافی اور یونیفارم بھی مہیا کی. اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اب انٹر کی تعلیم حاصل کر لی ہے, مجھے گریجویشن مکمل کرنی ہے. میں اسی کالج میں نے 2012 میں گریجویشن میں داخلہ لیا اور 2014 میں نے گریجویشن نمایاں نمبروں کے ساتھ پاس کی. میرے والدین کو جب علم ہوا کہ ہمارا بچے نے ایسے کر لیا ہے, لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹا بلائنڈ ہونے کے باوجود کتنی محنت کر رہا ہے. انہوں نے لوگوں سے متاثر ہو کر میرا کچھ خرچہ بحال کر دیا اور گھر میں کچھ عزت بھی دینے لگے. لیکن چند دنوں بعد ان کا خیال پھر بدل گیا. جو انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا کی تو بلائنڈ ہے, عام لوگ نوکری کے بغیر پھر رہے ہیں, اس کو نوکری کس نے دینی ہے, لہٰذا اس کو ہم نے پڑھا کے کیا کرنا. پھر میں نے کرسیاں من کے اپنا خرچہ پورا کیا اور تھرڈ ایئر میں داخلہ لے لیا. تھرڈ ایئر میں میرے وسائل کافی کمزور تھے, لیکن میں صبح کالج جاتا اور شام کو کرسیاں من کے اپنا خرچہ چلاتا. یوں میں نے اپنا بی اے مکمل کیا. اب پھر میرے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کروں. جب میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو اسی عرصے میں ہمارے علاقے میں سیلاب نے آن گھیرا. سیلاب کی وجہ سے ہماری فصلیں بھی تباہ ہو گئی اور سب کچھ چلا گیا. جو میری پہلے مدد نہیں کرتے تھے ان کے پاس ویسے بھی بہانہ آ گیا, اب تو ہمارے پاس سیلاب ہے, ہم آپ کی کیسے مدد کریں. لہذا یہ خواب میرے دل میں ادھورا رہنے والا تھا, تو اچانک مجھے پنجاب گورنمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن ملا جس کے تحت معذور افراد کی تعلیم کو مفت قرار دیا گیا. اس کے باعث میرا گورنمنٹ یونیورسٹی بھی بہاؤالدین زکریا میں فری داخلہ ہو گیا. اب میں فرسٹ سیمسٹر میں ایم اے پولیٹیکل سائنس کر رہا ہوں, اس کا فرسٹ سیمسٹر چل رہا ہے, لیکن مسائل یہاں ختم نہیں ہو جاتے. اب فیس تو فری ہو چکی لیکن میں ہاسٹل نہیں لے سکتا, کیونکہ ہاسٹل کی 6000 فیس پے کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور کتب کے لیے ہمیں پڑھنے کے لیے کمپیوٹر یعنی لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ لیکچر ریکارڈ کرنا اور اس کو یاد کرنے کے لیے اچھا ضروری ہے, وہ میرے پاس موجود نہیں ہے. اور ماہانہ اخراجات آنے جانے کی اور میس کے افورڈ کرنا میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں. 14 سال تک میں نے اسٹرگل کی, لیکن آج مجھے اپنی خود داری پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے کہ مجھے آج کہنا پڑا ہے کہ آج مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے, جو مجھے کہتے ہوئے شرم بھی محسوس ہو رہی ہے. ایک ماہ کا 5 سے 6 ہزار خرچہ ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی ضروریات کو محدود رکھے تو. 6 ہزار میں اس میں نوٹس وغیرہ ڈیلی کے لینے پڑتے ہیں, اس کے اندر آپ کا کھانا پینا آ جاتا ہے. ویسے تو اخراجات کافی وسیع ہوتے ہیں, لیکن انسان اگر اپنے حالات پر قابو رکھے تو 6 ہزار میں گزارا ہو جاتا ہے. لیکن میرے لیے اب وہ بھی ناممکن ہے, کیونکہ میں کرسی بننے کا کام کرتا تھا جو یہاں پر ملتان شہر میں نہیں چلتا. اب جدید آنے والی سہولیات نے کرسیوں کی مانگ گھٹا دی ہے. البتہ ٹیلی فون آپریٹر کی نوکری کر سکتا ہوں, کسی مل کے اندر ٹیلی فون آپریٹر کے طور پہ کام کر سکتا ہوں. کالر فون کر ان کے ورکر کو ٹیلی فون ایکسچینجیں چلانی ہوتی ہیں, ایکسچینج کے ذریعے باقی انٹر کام کے ذریعے ایک دوسرے کوارٹروں پر رابطے کرنے, وہ میں کام کر سکتا ہوں. یونیورسٹی میں جب آیا تو مجھے طالب علموں نے بڑا ویلکم کیا اور خوش آمدید کہا. میری توقعات سے بڑھ کر میری انہوں نے اخلاقی مدد کی. مجھے یہاں پر احساس ہوا کہ واقعی محنت کرنے کے بعد خدا اس کا پھل دیتا ہے. 14 سال تک میرا یہی مشن تھا کہ میں لوگوں کو ثابت کر سکوں کہ معذور افراد بھی عام افراد کی طرح کام کر سکتے ہیں, اور یہاں کے لوگ واقعی یہاں سے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے شاید اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے. میرے اوپر ایک بوجھ تھا کہ اگر ایک لڑکی کے انٹرویو نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی باہر جا کے اپنی کردار سے کسی کو متاثر کروں. ہو سکتا ہے ملتان جانے سے مجھے کوئی پڑھتا ہوا دیکھ لے تو ان کے دل میں خیال آیا, اگر یہ بلائنڈ پڑھ سکتا ہے تو ہمارے گھر بیٹھے ہوئے بلائنڈ بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے. میں نے یونیورسٹی میں کسی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ میں لوگوں کے رویوں سے خاصا مایوس ہوں, اور ویسے بھی مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے. آج تک یہ کام میں نے کسی سے نہیں کہا, لیکن میری نظر میں وائس آف امریکہ کا ایسا پلیٹ فارم ہے جو انسان کی آواز کو مؤثر طور پہ پہنچا سکتا ہے اور دوسروں لوگوں کو بھی ترغیب دے سکتا ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں. میرا امبیسڈر یعنی سفیر بننے کا ارادہ ہے, تاکہ میں مختلف ممالک میں جا کر اپنی کی نمائندگی کروں اور اپنے ملک کے مسائل کو حل کر سکوں, اور اپنی ثقافت کو دوسرے ممالک تک پھیلا سکوں, اور انہیں بتا سکوں کہ ہم بھی امن پسند لوگ ہیں, اور ضروری نہیں کہ آنکھ نہ ہونا کوئی جرم ہے, بلکہ یہ ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو واقعی عظیم بنایا ہے, اس کی اعلیٰ مخلوق ہے. میں اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنا چاہوں. میں نے سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل اپنے کالج میں بی اے اپنی گریجویشن کی ڈگری کے دوران کیا, جب دوستوں نے مجھے اتنا تعاون دیا کہ اتنا میرے ساتھ کوآپریٹ کیا کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں واقعی بلائنڈ ہوں. انہوں نے مجھے وائٹ کین جس چڑی کہتے ہیں وہ بھی نہیں کھولنے دیتے تھے اپنی موجودگی میں, کہ یہ ہماری توہین ہے کہ ہمارا بھائی ہماری موجودگی میں اس سے لے کر چلے. ایک میرا دوست, اس کا نام علی نیاز آوان, اور ایک خالد خان بلوچ, اور ایک محمد شعیب شریف ہے, جو کہ اس وقت دو دوست میرے جی سی یونیورسٹی میں فیصل آباد میں پڑھ رہے ہیں. میں ایک روز انگلش کی کلاس لے کر واپس جا رہا تھا, تو میں روڈ کراس کر رہا تھا تو کافی رش تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ ہاتھ پکڑ کے ہم تمہیں روڈ کراس کراتے ہیں. یہاں سے ہماری دعا سلام بنی اور گفتگو آگے بڑھ دوسری تک جا پہنچی. ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, اور اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں ان سے مشورہ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے وہ رسپیکٹ دی جو مجھے فیملی نہ دے سکی. انہوں نے مجھے جو پیار مجھے فیملی گھر سے نہیں مل سکا تھا انہوں نے دے کر یہ ثابت کر دیا کہ خدا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, اگر ایک طرف سے پیار کم کر دیتا ہے تو دوسری طرف سے بڑھا دیتا ہے. مجھے غزلیں دکھی غزلیں بہت پسند ہیں, اور وہ جو سیڈ غزلیں جو یعنی جسے ہم اولڈ از گولڈ کہتے ہیں, مجھے پرانے گانے بہت پسند ہیں. مثلاً ایک شعر ہے کہ اللہ تیری شان جی اپنوں کی ادا ہے, محفل میں ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لیا ہے. کہتے ہو جنہیں دوست بچو ان کے کرم سے, ہر دوست نیا زخم لگانے پہ تلا ہے. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں اپنے حوالے سے نہیں, مجھے میں کہتا ہوں کہ دوستوں کی وجہ سے میری زندگی سلامت ہے, نہیں تو میں کبھی اس مقام پہ نہ آتا. کہ خدا کبھی نہ کرے غم سے ہم کنار تجھے, قدم قدم پہ ملے سایہ بہار تجھے. یہ میں اپنے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اور وی او اے وائس آف امریکہ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں.
کچھ تو کہیے نا, کچھ تو چاہو,
کم میں بگوش نا,
کچھ کہیے نا.
لکھو سے ہوا ہے او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں, نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
تو سامعین, یہ دوسرا پروگرام ہے. بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ یہ پروگرام بھی سنیے اور اس میں کال بھی کیجیے. اس میں ہمارے ایک مہمان مدعو کرتے ہیں ہم, زیادہ تر شعبے سے یا کوئی ادیب شاعر, مطلب کسی نہ کسی فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے کہانی کار موجود ہیں, منور عباس صاحب. منور, السلام علیکم.
السلام.
آپ کیونکہ ہمارے ساتھ شروع سے ہیں تو آپ سن رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے پروگرام میں آپ ہی کی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں, نام پتہ ہے آپ کو ان کا؟
جی, خواجہ محمد القمہ صاحب.
جی ہاں, ڈاکٹر خواجہ محمد القمہ صاحب کو مدعو کیا ہے ہم نے, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا آنے کا, لیکن وہ کسی میٹنگ میں اس وقت اندر پھنس چکے ہیں. تو ورنہ بہت ہی وہ, اگر آپ کو جانتے ہیں تھوڑا بہت, تو پرٹیکولر ہیں, اور اگر وعدہ کرتے ہیں ضرور پروگرام میں آتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت ہے نہیں. میں نے جب خواجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ بتایا, کیونکہ اس سے پہلے آپ کے کزن تھے مظفر جو ہیں؟
جی, میرے کزن ہیں.
مظفر کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں, مظفر فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟
تو میں خود ان کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں, میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے, پر خیر ہو کہ شاید موبائل سائٹ پہ ہو جائے. کیا
تو کیا مظفر کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہانی لکھی تھی اور خواجہ صاحب نے پھر ان کی کافی صحیح ان کی دیکھ بھال کی اور ان کے سارے مسائل حل کر دیے, تو کیا آپ کو کچھ پتا ہے کہ کیا ہوا؟
بتلا تو رہے تھے کہ خواجہ صاحب نے مجھے آفس میں بلایا تھا, پھر اس کے بعد کافی 20-25 دنوں کے میرے سے ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ اس طرح اس کا ڈپارٹمنٹ مختلف ہے, میری کلاسز دور لگتی ہیں. لیکن بارہ لوگ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا, یقین دلایا ہے کہ میں یعنی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا.
جی ہاں, انہوں نے ان کو اپنے گھر میں بھی بلایا تھا اور میرا خیال ہے کہ ان کے تمام مسائل حل ہو گئے. تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ آج وہ آتے پروگرام میں تاکہ خواجہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کر دیتے. اچھا, آپ ابھی کچھ اپنی کہانی سن کے حیران ہوئے؟ آپ اپنی کہانی سن کے کسی بات پہ آپ کچھ حیرت ہوئی؟
مجھے بالکل, یعنی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اپنی آواز اتنے وسیع پیمانے پر پورے ملک کے طول و عرض میں بلکہ بڑے صغیر میں پہنچا پاؤں گا.
کوئی 20 منٹ کی کہانی سنائی تھی آپ نے, آپ کو یہ حیرت نہیں ہوئی کہ 12 منٹ کی کیسے رہ گئی؟
بالکل, یہ تو کمال ہے نا, یہ تو آپ یہ تو آپ کو اس لیے تو ماسٹر بلاسٹر کہا جاتا ہے نا, کہ آپ یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. یہ آپ کو
سمندر کو زیادہ ہی پھیلتے جا رہے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں ہمارے سننے والے روز بروز یا تو اس قدر ہوتا ہے کہ سمندر اور یا کوزا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کہانی دو جملے لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور آپ یہ مسئلہ حل کر دیں. اب بتائیے آپ خود مجھے منور, کہ مقابلہ کس چیز کا ہے, کہانی سنانے کا یا مسائل حل کرنے کا؟
دراصل یہ کہانی سنانے کا مقابلہ تھا, لیکن پھر آپ کا یہ وسعت ظرف ہے کہ آپ نے
نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ تو مجھے معلوم ہے, وہ تو بعد میں یہ اور بات ہے کہ کہانی, لیکن بنیادی طور پہ مقابلہ کس چیز کا ہے؟ بالکل. تو جب تک سننے والے ہمیں کہانی نہیں لکھیں گے, ہم ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہم کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جب اب ہمیں دو لائنیں لکھ کے بھیجتے ہیں, کیونکہ دیکھیے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک براڈ کاسٹنگ کا یعنی نشریاتی ادارہ ہے, اور ہم پاکستان کی حکومت کی یا ہندوستان کی حکومت کی کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو ہمارا ایسا کوئی پریشر نہیں ہے کسی سرکار پر کہ ہم ان سے کہیں کہ جی آپ کا کام کر دیں. جب آپ ہمیں ایک اچھی سی کہانی لکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی منور نے اپنی کہانی سنائی، ایک ایسی کہانی جس میں آپ کی سٹرگل، آپ کی زندگی لوگوں کے دل پر اثر کرے، پھر یہ وہ شخص جسے ہم کہانی سننے کی دعوت دیتے ہیں، بہت یعنی اکثر تو ایسا ہوتا ہے، 100% تو میں نہیں کہوں گی لیکن تقریباً 100% ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں دلوں پر اثر کرتی ہیں، کیونکہ بڑی سیدھی سادی سچائی سے لکھی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں، تو پھر وہ شخص آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو پلیز، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو چھوٹا سا مسئلہ آپ مجھے لکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے وہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے، اس میں کتنا سنگین اور آپ کی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے، لیکن میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ میں اس صورت میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی اگر آپ ہمیں تفصیلی کہانی نہ بھیجیں. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام سننے والے اس بات کو نوٹ کر لیں گے اور اپنی کہانیاں ہمیں بھیجیں گے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے اپنی تصویر وغیرہ مجھے بھیجی ہے منور، یا ابھی نہیں بھیجی؟
میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر کیونکہ میرے پاس دوسرا انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل کا انٹرنیٹ تھا، تو اس کی اسپیڈ بہت کم تھی، اپلوڈ نہیں ہو پائی. جو ہی اپلوڈ ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں.
تو میری وہ تجویز صحیح ہے نا منور، کہ کہانی کے ساتھ ہی لوگ تصویریں بھیج دیا کریں، کیا خیال ہے؟
بہت عمدہ تجویز ہے، کیونکہ پھر یہ حاجت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ ہر بندے کے پاس نیٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہے.
جی ہاں،
جب اس سے بہتر یہ کہ بندہ اس طرح کہانی پوسٹ کرتا ہے تو ساتھ اپنی کیا بھی پوسٹ کر دے.
اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ خواجہ صاحب تو ہے نہیں ہمارے ساتھ، مگر انہوں نے مجھ سے، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی خوش کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، بہت ہی وہ اس معاملے میں جنرس ہیں انہوں نے، اور وہ یہ بھی نہیں کہتے، وہ اس کا کوئی کریڈٹ خود نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈس ایبلٹی کے ساتھ طالب علم ہوتے ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ سہولت دیں. تو مجھے ان کی بات بہت پسند ہے، اور کوئی بہت ہی صحیح علم دوست شخص جو ہے نا، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، ورنہ تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا کریڈٹ ذاتی طور پہ لیتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب نے یہی کہا اور وعدہ کیا ہے، تو میں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. میرے خیال ڈاکٹر صاحب سے کال مل گئی ہے. جی ایک منٹ، ایک منٹ. خواجہ صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کہاں میٹنگ میں تھے کسی میں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟
جی جی، میں اللہ
کا فضل ہے، بالکل. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب وہ کہانی جو تھی نا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ایک اسٹوڈینٹ نے اپنی کہانی بھیجی ہے، بہت اچھی سی کہانی تھی، اور یہ ان کے کزن ہی ہیں مظفر، جن کی آپ نے مدد کی تھی، تو بس آپ صرف انہیں بتا دیجئے، میں ان کو آپ کی طرف سے بتا رہی تھی آپ کا جواب کیا، پھر ہم دوسری کہانی سنتے ہیں. جی، آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے یہاں یہ سہولت موجود ہے. منور نام ہے ان کا، منور عباس.
تو منور صاحب پولیٹیکل سائنس میں داخلہ ہوا ہے کا؟
منور جواب دیں.
السلام علیکم سر. جی سر، میرا پولیٹیکل سائنس میں داخلہ ہوا ہے.
منور، آپ پولیٹیکل سائنس میں ہیں؟
جی، میں پولیٹیکل سائنس سے پارٹ ون میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے.
یہ کب ہوا ہے؟ اس سال ہوا ہے؟
اسی سال ہوا ہے جی، نیو فریش ایڈمیشن ہوا ہے.
اچھا اچھا، اچھی بات ہے. یہ آپ مجھے، اچھا جی، آپ اپنی ساری تفصیل بتائیے گا مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ.
ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب کب آ جائیں گے آپ کے پاس؟
یونیورسٹی میں سہولتیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں جی جی، بالکل کل آ جائیں گے میرے پاس. بالکل آ جائیں گے.
ٹھیک ہے، تو منور ٹھیک ہے، پھر کل آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، اور آپ اپنے جو کزن ہیں ان سے بھی کہیے گا کہ وہ اپنا فون اٹھائیں یا فون نمبر جو صحیح ہے وہ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیے یہ مسئلہ تو میں آپ کا پھر پہلے بہت شکریہ ادا کر چکی ہوں آن ایئر، کیونکہ میں آپ کی غیر موجودگی میں بتا چکی تھی کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مسئلہ جینوئن ہوگا تو آپ ضرور حل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے. اب ہم ایک کہانی سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک موبائل پر ایک کال آئی، ایک لڑکی ہے رخشی نام ہے ان کا، خانے وال میں. تو بہت ہی، مطلب مجھے تو یہ کہانی بہت ڈراؤنی سی لگی. یہاں پر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ ایک بہت ہی غریب بچی کے ساتھ ایسا ہوا، جو مطلب جس کے حالات اتنے خراب تھے، کس طرح انہوں نے صرف. تو کیا پاکستان میں یہ واقعات بہت عام ہیں ڈاکٹر صاحب؟
جی بالکل، بہت عام ہے پاکستان میں یہ. اور یہ جو ہے نا، جی، سیل فون کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ہر کوئی سیل فون کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ ذرا لوگوں کو سمجھائیے کہ وہ اس طرح انعام نہیں نکلتے کسی کے، کہ بس کسی نے فون کر دیا اور انہوں نے یقین کر لیا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. آپ پلیز لوگوں کو بتائیے یہ بات.
جی हाँ देखिए ना, देखिए हाँ ये न्यूज।
डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि हम आपको दोबारा आपको हम दोबारा कॉल करते हैं। जी हम दोबारा कॉल करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। तो आप बंद कीजिएगा, दोबारा फोन कर रहे हैं। तो सामिन सामिन डॉक्टर साहब को हम दोबारा फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी देर में हम सुनते हैं अपनी दूसरी कहानी, और ये कहानी है रक्षी की जो उन्होंने खाने वाले से भेजी। लीजिए सुनते हैं।
मेरा नाम रक्षी है, मैं जिला खाने वाल से ताल्लुक रखती हूँ। आज जो कहानी मैं लिख रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची और हकीकत पर मबनी है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। और मैं उन लोगों की हकीकत सामने लाना चाहती हूँ जिनके दिल पत्थर के बने हुए हैं। रहम नाम की कोई चीज़ उनमें मौजूद नहीं। हम कुल 7 बहन भाई थे। एक भाई अल्लाह के पास चला गया तो हम 3 भाई 3 बहनें रह गईं। लेकिन उस भाई का गम मुझे कई साल नहीं भूला। मैं रोती रहती थी छोटे थे जब अम्मी अबू के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता। अपना घर नहीं था, ताया जो दूर के रिश्तेदार थे उनके अहाते में रहते थे। थोड़ी सी जमीन थी जो बहुत दूर किसी इलाके में थी, जो ठेका पर दी थी। मेरे अबू रोज रोज वहां जा नहीं सकते थे और वो लोग जमीन किसी और को देते नहीं थे, ठेका बहुत कम देते थे। अबू ने ताया की किसी बात से दिल बर्दाश्त होकर अपना घर बना लिया, वो भी इस तरह कि मेरे अबू शुरू से किराना की एक छोटी सी दुकान करते थे। और वो जगह इसलिए अबू को हुकूमत की तरफ से मिल गई, कुछ पैसे देने पड़े। अबू ने वो जमीन बेच कर अपना घर बना लिया। तो कुछ हाजों को ये बात खटकने लगी कि इसको ये जगह मिल गई, हालांकि वो जगह एक बहुत गहरा तालाब था। खैर मेरे अबू ने दुकान के साथ लोगों के साइकिलों को पंक्चर लगाते तो बहुत दुख होता, हमारी दोस्त वगैरह के सामने शर्मिंदगी भी होती। फिर ये ना कहे कि इसका वाल ये काम करते हैं, कभी मिठाई बनाते, बहुत सारे काम किए और हम मकरूज हो जाते। घर में टेंशन और लड़ाई झगड़ा रहता, हम 8 खाने वाले, अबू अकेले कमाने वाले। खैर अबू ने अपनी गुजाइश के मुताबिक मैट्रिक तक पढ़ाया। अबू पर तरस भी बहुत आता था कि अबू बेचारे भी क्या करें। मैं भी बीमार रहती थी, अपना इलाज किसी प्राइवेट डॉक्टर से नहीं करा सकती थी क्योंकि गुंजाइश नहीं थी। सिविल हॉस्पिटल से जो दवाई मिलती ले लेती, फिर मजबूरन पढ़ाई छोड़ दी। भाई हमसे छोटे थे, मेरे अबू भी बीमार रहने लगे, उनका बार बार एक्सीडेंट हुआ। मेरे भाई का दुख भी था और अंदर ही अंदर गम बर्दाश्त करते रहे। और मेरे अबू को एकदम मैदे का कैंसर हो गया। मेरी बेवा बहन का प्लाट खरीदा था, उसका एक बेटा था लेकिन हमें मजबूरन वो बेचना पड़ा। हमने अबू की सर्जरी करवाई। अबू का जिस्म दिन ब दिन सूखता जा रहा था, दिन में कई बार तकलीफ से तड़पते तो देखे ना जाते कि किस तरह उन्हें सुकून मिले। डॉक्टर ने आखिर सुकून की मेडिसिन दे दी कि ये दे दे, वो बेअसर होने लगी। फिर दिन में कई बार इंजेक्शन लगता लेकिन मेरे अबू की तकलीफ नाकाबले बर्दाश्त थी। आखिर एक दिन हमको रोता छोड़कर चले गए और ये गम मुझे हर वक्त रुलाता, मुझे हर तरफ अपने अबू चलते फिरते नजर आते। अबू ने बहुत कोशिश की लेकिन फर्ज से सब दोष ना हो सके और सारा बोझ मेरी अम्मी के कंधों पर आ गया। हमारे हर काम में रुकावट और बंदिश थी। एक दिन मेरे भाई के नंबर पर कॉल आई जो हमारे इस्तेमाल में था कि आपका 5 लाख का इनाम निकला है। मैंने जब उनसे तस्वीर पूछी तो उन्होंने कहा कि इनाम बाहर के एक मुल्क का नाम लिया दुबई का, कि वहां से लाहौर के अलफला बैंक में रकम मुंतकिल होगी, फिर वहां से लेकर हम आपके एड्रेस पर खुद आएंगे। जब कॉल पहली दफा आई तो उसने कहा कि मैं टेलीनार के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। और उसके बाद एक लड़की जिसने अपना नाम शहला बताया, उसने कहा कि मैं आपकी कॉल अपने सुपरवाइजर को ट्रांसफर कर रही हूँ। दोनों ने भी मुबारकबाद दी और कहा कि ये आपका हक है जो इनाम निकला है, अल्लाह ने आप पर करम किया है क्योंकि दुबई से लाहौर अलफला बैंक में रकम ट्रांसफर होगी तो चार्जेस आपके जिम्मे हैं जो 5,700 रुपये हैं और इसी पैसे करवाने हैं। उन्होंने बात ही इस तरह से की कि मुझे यकीन करना पड़ा और कहा कि किसी से जिक्र नहीं करना। मैंने अपनी अम्मी से जिक्र किया था
بھائی کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ بات بات پر لوگوں کے سامنے ہی بلا وجہ بے عزتی کر کے رکھ دیتا. ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں تھے. ہم نے پہلے کسی سے 8,000 ادھار لیے تھے. ان میں سے میرے پاس 500 بچے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد کارڈ لینے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کرنا, اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. میں نے بتایا کہ ہم یتیم ہیں, ہمارے پاس پہلے ہی بہت 6-7 لاکھ کا قرض ہے. جب جمع کروا دیے تو فون کیا, بات کرنے لگے تو کہا کہ ہمیں ہمارے سر کی طرف سے میسج آیا ہے کہ آپ 17,500 فوری جمع کروا دیں. مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ میں جا سکتی ہوں شہر. انہوں نے کہا کہ یہ ہر صورت کروانے پڑیں گے تاکہ ہمارے لوگ جلد یہاں سے آپ کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوں, کسی سے بھی مانگ لیں. میں نے بہت کہا کہ میں نے کسی سے لے کر ادھار بھجوائے ہیں, بس ہر بات میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلو, اللہ مدد کرے گا. پھر میں جس سے میں نے پہلے لیے تھے میں اسی سے مانگنے چلی گئی. وہ میری بہت عزت کرتے تھے اور اعتماد بھی, کیونکہ جتنی بار میں نے ان سے لیے تھے وعدے پر انہیں واپس کر دیے. 17,000 میں نے مانگے تھے ان سے, انہوں نے دوبارہ مجھے دے دیے. جب یہ جمع کروا دی, ابھی شہر میں تھی تو کہا کہ کار بند نہ کرنا, ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے مطابق آپ کی آواز ریکارڈ کی جا رہی ہے, ہماری ٹیم بالکل تیار ہے, ہمارے بڑے افیسر سے بات کریں. انہوں نے کہا میرا نام شیخ عبداللہ ہے, بیٹا کیسی ہو, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, انشاءاللہ 3 گھنٹوں میں ہماری ٹیم آپ کے پاس ہوگی. 2 فیمیل ہوں گی, ہمارے باڈی گارڈ ہوں گے اور نمائندے ہوں گے جو 15 منٹ آپ کی کوریج کریں گے. میں خوش ہوگی. پھر کہا ان کے اخراجات اور گاڑیوں کا خرچہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا. تو میں نے کہا سر جب آئیں گے تو ان کو ادا کر دیں گے. کہنے لگے نہیں, ہم اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کمپنی کی طرف سے چیک ملے گا. مجھے نمبر وغیرہ لکھوا دیا چیک. میں نے کہا سر ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے, ہم کہیں سے نہیں لے. شام کو کال آئی. میں نے کہا پلیز آپ اب کال نہ کریں, میں بہت شدید ٹینشن میں ہوں, میں نے گھر کا کام بھی کرنا ہے. اگلی صبح ایک اور نمبر سے کال آئی اور کہا کہ تمہاری فائل اب میرے پاس ہے. مجھے بار بار رونا آ رہا تھا کہ وہ جو جمع کروائے وہی واپس کر دیں. کہنے لگے اگر آپ پریشان ہیں تو یہ چند گھنٹوں کی بات ہے, آپ فکر نہ کریں, اگر انعام نہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کی ساری اماؤنٹ واپس ہو سکتی ہے. میں نے کہا میں انعام نہیں لینا چاہتی, اپنی اماؤنٹ واپس چاہتی ہوں. اور مجھے بار بار رونا آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز ریکارڈ کی جا رہی ہے, بار بار حساب کر کے بتاتے کہ آپ کے اتنے پیسے ہماری طرف جمع ہیں, یہ آپ کو ہر صورت واپس ہوں گے. پھر کہا کہ آپ کی اماؤنٹ آپ کو واپس کر دیں گے لیکن اس کے چارجز آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چارجز ہر صورت ادا کرنے ہوں گے, ہم اومنی کروائیں گے, آپ کو فوراً مل جائیں گے. مرتی کی آنا کرتی اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, جیسے ہی آپ فریضی پیسہ کروائیں گی 5 منٹ بعد آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی. تب کروا کر پن کوڈ لکھوا دیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی ہمارے سر نے میسج کیا ہے کہ پن کوڈ کے چارجز ادا کرنے ہوں گے جو 2,000 روپے ہیں, بس یہ ادا کر دیں تو ہم آپ کو پن کوڈ بتا دیں گے. میں ابھی شہر میں تھی. میں نے کہا کہ آپ خود سوچیں, جب میں بھی کسی کی بیٹی ہوں اس طرح بازار میں بار بار نہیں آ سکتی, 40 روپے کرایہ ہے, میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, میں کہاں سے دوں. تو کہنے لگے جب تک پن کوڈ کے چارجز ادا نہیں کرو گی تو پن کوڈ تو پیسے ملنے میں دیر ہوگی. میری اس پریشانی کا امی کو پتہ نہیں, میری امی تو صدمے سے پاگل ہی ہو جاتی. پیسے ان سے نکلوانے تھے, اکیلی بہت دکھی ہو رہی تھی اور روتی تھی. پورا بازار گھوم کر پھر واپس بازار دوسری سائڈ پر پلٹی. وہاں ایک اور جانے والے دکاندار سے پوچھا جو ہم پر اعتماد کرتے تھے. اس نے 2,000 دیے جو میں نے ایک دن کے وعدے پر لیے تھے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جلد مسئلہ کلیئر کرو. جب پہلی ٹیم کی کال بار بار آ رہی تھی میں پریشان ہو گئی کہ جن کے رابطے میں میں نے پیسے بھیجے تھے ان کی بات تو سنوں, اور میرا حق بنتا ہے ان کو بتانے کا, ان کی بات کا جواب دینے کا اور پوچھنے کا. میں نے صاف کہہ دیا کہ میں نے ان کی کال سن لی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بار بار 2 دن سے کال کر رہے ہیں, تم نے کال کیوں نہیں سنی. میں نے کہا کہ میں بہت پریشان تھی, پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بار بار میسج آ رہے ہیں کہ ان کا نام ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا.
اور یہ کہا کہ اگر انعام نہیں لینا تو ہم پہلے ٹی وی پر آپ کا انکار اناؤنس کریں گے اور پھر آپ کو پن کوڈ دیں گے اور 15,000 کے 2 میسج سینڈ کیے کہ آپ پن کوڈ بتا کر کل کسی بھی وقت جا کر کسی بھی شاپ والے کو اسے پیسہ والے میسج دکھا کر پیسے لے سکتی ہیں. اگلے دن صبح صبح کال آئی کہ یہ آپ پن کوڈ لکھ لیں, پھر 1500 جمع کروا کر یہ آخری چارجز ہیں. میں بہت روئی, ان کو بار بار اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتی کہ میں کہاں سے لاؤں. کہنے لگے بس اس کے علاوہ ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. پھر حساب کیا, مجھ سے پوچھا کہ پھر کتنی بار بھیجے ہیں. میں نے ساری تفصیل بتا دی. پھر کہنے لگے کہ پن کوڈ لکھو اور دکان پر جا کر 1500 انہیں بھی پیسہ کروا کر وہیں رہنا, 5 منٹ بعد ہم آپ کو کال کریں گے. تو ان کو میسج دکھا کر پن کوڈ بتا کر پیسے لے کر گھر آ جانا. میں وہاں بیٹھی انتظار کرتی رہی, بار بار رابطہ کرتی رہی, آگے میں رابطہ نہیں ہو رہا تھا. نمبر بیجی کا جواب آتا, ایک نمبر سے کال نہ جاتی تھی. 2 گھنٹے بعد شاپ سے پتا کیا کہ پن کوڈ نمبر سے پیسے چیک کریں. گھر آ کر بہت روئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, بار بار رابطہ کرنے پر نہ رابطہ ہوا. تو سوچا کال بات کروں گی. ساری رات شدید ٹینشن میں گزاری, نہ کھانے کو دل کرتا اور نہ کسی کام کو, شدت سے غم سے نہ کسی کام کو دل کرتا تھا, شدت سے غم کھائے جا رہا تھا. صبح کال آئی, جی وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہیں تو ان کا انعام اور ان کی اماؤنٹ فوراً دی جائے. میں نے کہا خدا کے واسطے مجھے انعام نہیں چاہیے, میں بہت ذلیل ہو گئی ہوں, جس سے پیسے اتنے لیے وہ بھی پریشان ہے. میں نے اس کو تسلی دی بار بار کہ آپ کو لوٹا دوں گی, لیکن کہاں سے, امی کو ڈرتی نہ بتاتی, اتنی بڑی رقم امی کا دماغ سجنے سے پاگل ہو جائے گا. میری امی 2 بار مار مار کے بچی ہیں, کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. خدا سے رو رو کر دعا کرتی. وہ کہنے لگے کہ آپ نے خود رقم لینے سے انکار کیا ہے تو ہمارے مینیجر کہتے ہیں کہ جو رقم دبئی سے لاہور آئی تھی اب اس کی واپسی کے چارجز ادا کر دیں تو ان کی اماؤنٹ واپس ہو جائے گی, لیکن پہلے چارجز ادا کریں 3,500. میں نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. اس دن کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا. میں کال کرتی ہوں تو بات نہیں سنتے. پھر سوچا کہ آپ کو اپنی کہانی لکھوں تاکہ میری طرح بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھنے سے اور لٹنے سے بچ جائیں.
تو کہتے ہیں نا کہ حقیقت جو ہے وہ افسانے سے زیادہ عجیب و غریب ہوتی ہے. بہت ہی ڈراؤنی سی کہانی تھی, آپ نے سنی خواجہ صاحب کہانی؟
جی, تو اب روز مرے کا معمول بن گیا ہے پاکستان میں. مجھے بھی اس قسم کی کہانی سنا تھا, میرے گھر والوں کو بھی ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پڑھے لکھے لوگوں میں ظاہر سی بات ہے شعور زیادہ ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں ان سب چیزوں سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی تحقیق نہیں کی گئی اور ٹریک میں ہم پھنس جاتے ہیں اس طریقے.
بالکل,
یہ ایک بڑی المناک کہانی ہے جو جی ہو رہا ہے. یہ سلسلہ یہ بہت چاہتا ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ مختلف کمپنی کا نام لے کے نیسلے کا کچھ ہو جائے, مختلف نام لے کر بھی کرتے ہیں, مختلف کمپنی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کی قرآن. جی بالکل,
اور کمپنیوں کو پتا بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ ہے, یہ بچی جو ہے رخشی, آپ ان سے اگر بات کریں. رخشی سے, رخشی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سلام, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں.
السلام علیکم. السلام علیکم. آپ پہلی بات یہ ہے کہ سیل فون جب آپ نے رکھا, جب آپ کے پاس سیل فون تھا تو آپ نے اس کو تجدید کیوں نہیں کسی سے کی؟ آپ کیوں کسی سے آپ تجدید کیے بغیر ان کی باتوں میں آپ بھی, جن کو آپ جانتی نہیں ہیں, ٹیلی فون کے ذریعے آپ نے کبھی ان سے بات نہیں کی. اچانک آپ کو ٹیلی فون آتا ہے اور آپ ان کی بات پر پوری طور سے یقین کر لیتے ہیں, کہ آپ کی مجبوری کی وجہ سے آپ نے یقین کر لیا.
سر وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیلی نار کے آفس سے بات کر رہے ہیں, ٹیلی نار کے آفس سے بات کر رہے ہیں ہم. تو انہوں نے اپنے نام وغیرہ اور ایڈریس بھی بتایا تھا اسلام آباد کا.
پہلے کبھی آپ نے لوگوں سے باتیں کی تھی؟ آپ ان کو جانتی تو نہیں تھی نا, آپ لوگوں کو جانتی نہیں تھی.
لیکن وہ لڑکی کا رابطہ کرتی تھی نا, وہ کہتی تھی کہ میں آپ کا رابطہ کروا رہی ہوں اپنے منیجر سے یا اس طرح سے, یعنی ہم پہلے نار کے آفس سے بات کر رہے ہیں. وہ سب یہی کہتے تھے.
نمبر ان کے پاس سارے ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے بلکہ وہ نمبر مجھے بھی بھیجے تھے.
ہاں جی ہے تو وہ, لیکن لائٹ نہیں ہے ابھی. میں
اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا نمبر آپ کو, کیا وہ نمبر میں آپ کو بھیجوں ان کے جو سارے نمبر ہیں؟
جی جی بالکل, یہ اپنا نمبر بھی بھیج دیں, اور جس نمبر سے جو آیا تھا وہ نمبر بھی بھیج دینا,
ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات اور سوچ رہی تھی ان کی کہانی سن کے, کہ ان کو جو انہوں نے میسج کیے نا کہ آپ کی اتنی رقم ہمارے پاس ہے, وہ میسج آپ کے پاس سیو ہے؟ آپ کے اس پہ موجود ہے فون کے اوپر؟
وہ میسج میں نکال لوں گی, میں نے کسی اور نمبر پہ وہ نا سیو کیے ہوئے, ان نمبروں میں نہیں ہے وہ, کیونکہ گھریلو نمبر عام استعمال کے, تو اس لیے
بس. صحیح ہے, تو آپ وہ نکال لیں. صحیح ہے, میں سمجھ گئی, کیونکہ آپ کو اپنے بھائی سے آپ چھپا رہی ہیں اس بات کو, تو مجھے سمجھ میں آ گئی آپ کی بات. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ان کے گھر کے بہت سارے پرابلمس ہیں, جو بھائی ہے وہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے, تو ان کی امی اور یہ بہت سی باتیں چھپاتے ہیں, والد ان کے ہیں نہیں, غربت بے پناہ ہے, تو بس وہ میرا خیال ہے کہ وہ غلطی ان سے ہوئی ہے, لیکن اس کی وجہ غربت ہی تھی. تو رخشی,
مجھے جو چیز پریشان کر رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر غربت ہے تو میں سیل فون کیوں خریدتی ہے؟ یہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے, بیسک نیڈ نہیں ہے ہمارے, یہ یہی چیز سمجھانے کی ضرورت ہے نا.
یہ ان کا فون
سیل فون خریدتے ہیں تو اس میں
بالکل
اس فون کے اوپر وہ کارڈ بھی خریدنا پڑتا ہے, کارڈ میں ہی پیسے لگتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, سیل ہماری زندگی کے ضروریات میں سے نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کیونکہ سلائی کا کام کرتی ہیں, یہ جو ہے نا یہ خود محنت کرتی ہیں, سلائی کا کام کرتی ہیں, تو شاید اس کی وجہ سے ان کو ضرورت پڑتی ہو سلائی کا کام کرنے کے لیے لوگوں سے کانٹیکٹ. جی میرا اپنا یہ خیال ہی ہے جی, لیکن یہ شوق بھی ہے. میں نے دیکھا پاکستان میں 10-10 فون لوگ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں اتنے فون.
مانیوال کے اگر رہیں گے اسمال پلیس, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے,
درست.
سیل فون کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ ہو سکتا ہے گزارا فون کے بغیر, میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ فون بہت ہی ضروری کوئی چیز ہے.
جی بالکل بالکل صحیح, لیکن ان سے کہیں گے اگر یہ اپنا نمبر اور جو جس کا میسج آیا تھا ان کا سیو کیا ہوا ہے, یہ اگر فارورڈ کر دیں تو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہے.
اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ان کی کہانی کنفرمڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ کہانی سچ ہے, تو کیا آپ کچھ ان کی مدد کروا سکتے ہیں؟
بالکل بالکل کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کوئی ایسی بات نہیں, ایک دوسرے کو کام آنا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ہمیں. ہمارا معاشرہ تبھی ایک صحت مند معاشرہ بنے گا اگر ہم ایک دوسرے کی مصیبت کے وقت ان کے کام آ سکے. ہم اپنے بچوں کو یہی تعلیم دینا چاہتے ہیں,
بالکل. اور میں بلکہ اپنے سننے والوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی, کیونکہ اکثر ہمارے سننے والے خود فون کر کے مسئلہ حل کر دیتے ہیں, پلیز آپ میں سے کوئی اگر ان کی رخشی کی مدد کرنا چاہے, 32,000 کا قرضہ ہے ان کے اوپر پورا, اور بڑی مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی. ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ, ڈاکٹر صاحب کا فیلڈ ہی مختلف ہے, میں تو صرف اس لیے کہ وہ موجود ہیں اور ان کے کانٹیکٹس ہیں ان سے درخواست کر رہی ہوں, لیکن دراصل میں ڈاکٹر صاحب سے صرف منور کے لیے درخواست کرنا چاہتی تھی جو اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن رخشی کا مسئلہ اگر کوئی حل کر سکے مجھے پلیز فون کیجیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے کچھ کالرز ہیں لائن پر, شاید وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. عظیم ہیں ہمارے ساتھ. جی عظیم السلام علیکم. اب عظیم
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام عظیم.
السلام علیکم.
جی جی السلام علیکم. جی اچھا عبد العزیز بات کر رہے ہیں لڑکانے سے. ہاں بھائی آپ تو ہمارے پرانے سننے والے ہیں. جی عزیز صاحب.
جی جی بالکل بالکل. محترمہ آج پروگرام میں آپ نے یہ کہانی کی نشر کی ہے, بہت ہی بہترین کہانی تھی, اور یہ مسئلہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے سیلولر فون استعمال کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے. اب یقین کرنا کہ دو دن ہوئے میرے پاس بھی یہی میسج آیا ہے.
جی
تو میں نے میں نے ان کو پتا کیا لکھا ہے, فراجہ نمبر ایک اور فراجہ نمبر دو. میں نے جی میں نے جو ہے رپلائی کیا انہیں میسج کہ بھائی آپ یہ جو سادہ لوگوں کے ساتھ ایسا کام کر رہے ہیں یہ تو آپ کو یہاں پر تو نہیں, آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا.
میں کہتی ہوں دنیا میں بھی دیا جا سکتا ہے عزیز صاحب. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نمبر مانگ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بہت ہی کنیکشن والے آدمی ہیں, تو مجھے امید ہے یہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. جب اچھا آپ میں آپ سے آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے, لیکن آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر خواجہ محمد علقمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے, کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟
بہت بہت
نہیں, آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی بالکل, میں ڈاکٹر صاحب سے جو آپ آج ڈاکٹر صاحب نے شرکت کی ہے بہت ہی اچھی بات کر رہے ہیں. میں خود ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ رفشی کا مسئلہ نہیں ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی مسئلے ہیں, تو یہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور ہاں, اور رفشی کا جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے, اگر اس سلسلے میں بھی میں کچھ مدد کرنا چاہوں گا, لیکن جتنا اماؤنٹ آپ نے بتایا اتنا نہیں, لیکن کچھ میں کر سکتا ہوں.
عزیز صاحب آپ بڑے ہی فراخ دل آدمی ہیں, آپ ہر کہانی پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے میں آپ سے یہ کہوں گی, آپ بھی ریڈیو سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے کنیکشنز ہوں گے, آپ کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے, اگر کوئی اور ایسے ہوں جو کہ چیریٹیبل فنڈ ہوئے.
بالکل شہنا صاحب, بالکل میں سلسلے میں اور لوگوں سے مخیر افزار سے بھی بات کروں گا.
بالکل,
اور ان شاء اللہ ہو سکے گا, جتنا مجھے ہو سکا ان شاء اللہ میں رفشی صاحبہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی بات حل کرنے کی کوشش کروں گا.
ٹھیک ہے, تو آپ مجھے پلیز اپنے کانٹیکٹ نمبر میں آپ کے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. میرا جو ای میل ہے جو کہ urdu.feedback@voanews.com, اس پہ آپ مجھے پلیز اپنے سارے ٹیلی فون نمبر بھیج دیجیے گا عزیز صاحب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی پرماننٹ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ جو اسکیم ہے اتنا بڑا, اتنے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یہ لوگ, تو کبھی پکڑے گئے, آپ کے علم میں ہے کہ کبھی انہیں پکڑا گیا ہو کسی گروہ کو اس طرح کے؟
پرابلم چیک تو ہو سکتے ہیں, اگر تھوڑی سی لیول آف اویئرنیس ہائی ہونا تو اس قسم کے جو مسائل ہیں بڑے آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں. آپ چیزیں حل کر دیجیے, ممکن ہو گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت ساری اس میں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ایک اسٹیپ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی قسم کا ٹیلیفون آئے یا کوئی میسیجز آئے تو ٹیک کر لیں, تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مختلف ادارے موجود ہیں وہ اس چیز کو ٹریک کر سکتے ہیں, اور پکڑے گئے لوگ کو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں کمی آ جائے گی.
ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم خانے وال کے گاؤں کی بات کر رہے ہیں, یہاں امریکہ میں جہاں ہر شخص کم از کم اسکول کی اس کی تعلیم ہوتی ہے نا, 12 گریڈ تک تو ہر شخص پڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہ کمپلسری ہے, یہاں پر یہ اسکیم اتنا کارگر ہے, اور یہ لوگ خاص طور پہ نشانہ بناتے ہیں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ بوڑھے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر پر رہتے ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے پینشن کا, اور وہ تو بہت بے شمار لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں, اور لوگ لوٹتے رہتے ہیں ان کے ہاتھوں, لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں ان کی باتوں میں آ کے.
بالکل آسانی سے بن جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ گاؤں میں جو آبادی کا حصہ نا وہ کم ہے, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ مطلب فیس کرنا میں اتنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ آ جاتے ہیں, مطلب غربت ہے, غربت کی وجہ سے میری کسی میں کیمپ ہونے کے چانسز امکانات زیادہ ہیں, لیکن جیسے واقعات زیادہ ہوں گے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہوگی تو پھر وہ اس قسم کے جو ہے نا واقعات سے اپنے آپ کو نہیں.
بالکل, اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک اور کالر ہیں لائن پر, یہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں, یہ خود بھی بلائنڈ ہیں, شوکت علی انجم صاحب ڈھارہ والا سے. جی شوکت صاحب.
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم السلام شوکت صاحب.
شوکت علی انجم ڈھارہ والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم یہ منور اقبال صاحب جو ہے ان کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ لوگوں کو لیک آف انفارمیشن ہے, جبکہ نابینوں کے ادارے بہت سی جگہ پر ہیں جو لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. اگر مجھ جیسے آدمی سے رابطہ قائم کریں تو میرے خیال میں
سنیں آپ سے کیا شوکت صاحب پتہ یہ لگا, یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے, آپ نا آپ ریڈیو بند کیجیے ایک تو پہلے, خواجہ صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ان کی یونیورسٹی میں سہولت موجود ہے. جی خواجہ صاحب, خواجہ صاحب اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح جو نابینا افراد ہیں یا معذور افراد ہیں وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں یونیورسٹیوں سے؟
گورنمنٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے کوٹا مقرر ہے، ان کے جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو کوٹا ہی یہ مختص نہیں ہے، بلکہ ان کو ہر قسم کی رعایتیں بھی گورنمنٹ دے رہی ہے آج کل پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں خاص طور پہ. اور جب یہ ہمارا داخلہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اب یہ آن لائن بھی داخلہ یہ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ صرف فارم جمع کروانا پڑتا ہے اور ایک کالم ہوتا ہے جس میں وہ یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ وہ ڈسیبل ہیں یا کسی قسم سے ہینڈی کیپ ہے، تو پھر بعد میں ان کے ٹیچر والے یہ ساری چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں اور ان کو ہر طریقے سے فیسلیٹ کیا جاتا ہے. جی ہر طریقے سے فیسلیٹ کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، مختلف قسم کی اسکالرشپ جو ہے نا ڈیزیبل کے لیے موجود ہیں ہماری یونیورسٹی میں،
ڈاکٹر صاحب آپ نے کہانی کیونکہ ان کی پوری نہیں سن سکے تھے آپ اپنی میٹنگ کی وجہ سے، تو منور نے بتایا تھا کہ ان کو حکومت پنجاب کی جانب سے خط ملا تھا جس میں نے کہا گیا تھا کہ ان کی پوری فیس معاف کر دی گئی ہے اور یہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں. ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ دوسری جگہ سے گئے تھے تو ہاسٹل کے اخراجات جو ہیں وہ فری نہیں تھے اور وہ ان کے لیے ادا کرنے مشکل تھے، جس کے لیے آپ سے بات کریں گے آگے.
نہیں، یہ ہمارے یہاں ہاسٹل فیس میں بھی کنسیشن ہے اور مینلی دو میجر فیس مد ہے، ٹیوشن پیسے لگتے ہیں، ٹیوشن فی ہو گیا اور اس کے علاوہ ہاسٹل کا. ان دونوں میں ڈسیبل یا ہینڈی کیپ بچوں کے لیے بھرپور قسم کی یہ کنسیشن موجود ہے اور بہت سارے اسکالرشپ بھی اویلیبل ہے. ابھی حال ہی میں یہ ایک دے بھی یوس ایڈ نے 100 اسکالرشپ کا اہتمام کیا ہے بچوں کے لیے.
اچھا،
بگ اور اس میں ہیوج اماؤنٹ ہے. جی جی، اور اس میں ہیوج اماؤنٹ جو 1,00,000 روپے تک بھی ہے، اس قسم کے اسکالرشپ موجود ہیں. ہر قسم کے جو نیڈی اسٹوڈینٹس ہیں، میرٹ پہ ہوتے ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، ان سب کے لیے سہولتیں موجود ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں خاص طور پہ.
آپ کی یونیورسٹی، صرف آپ کی یونیورسٹی میں 100 وظیفے نئے آئے ہیں؟
ہم ٹھیک ہے، یہ ہماری یونیورسٹی والے کو بالکل ہم دیں گے اور ہر قسم کی فیسلٹیز ول بی ایکسٹینڈڈ ٹو دیم.
بہت خوشی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں میرا خیال ہے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز گورنمنٹ نے دی ہے تو آپ اس کو بڑی خوشی سے اسٹوڈینٹس تک پہنچا رہے ہیں، لیکن میرے اپنے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ایک فیسلٹی موجود ہوتی ہے لیکن جو خود کرنے والے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ کام، وہ پیسے ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں. تو آپ جیسا کوئی شخص ہونا ضروری ہے جو کہ ایمانداری سے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا سکے کسی بھی لیول پر.
گورنمنٹ کا وظیفہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا وائڈلی پبلسائز ہوتا ہے، اس کو سب میں نیوز پیپر وغیرہ میں سب میں پبلسائز ہوتا ہے. جیسے ہمارا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، یہ اس کو وائڈلی پبلسائز اینڈ سرکولیٹڈ ان سائڈ دی یونیورسٹی اینڈ ان نیوز پیپر جاب سے یہ پبلسائز
تو لوگوں کو باقاعدہ پھر یہ اچھا یونیورسٹی کے اشتہارات پڑھنے چاہیے. صحیح ہے،
ہاں جی جی، ویب سائٹ میں ہر جگہ پہ یہ اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے.
اچھا،
جتنا وائڈلی پبلسٹی ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ بہت کم ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے آخری کالر ہیں، حافظ محب علی کھوسو. جی حافظ، جلدی سے اپنا سوال پوچھ لیں بھیا.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھیا.
ہلو.
جی جی وعلیکم السلام.
اتنا تو ہولڈ مت کرائیے،
مجبوری ہے نا، باقی لوگ بھی لائن میں ہوتے ہیں نا اس وجہ سے. جی جلدی سوال پوچھیں، وقت نہیں ہے. ایک آدھا
کال فون سے کال کرتے ہیں اس لیے. ہاں میں نے دونوں کہانیاں سنی، مجھے دونوں کہانیاں دلچسپ لگی. آخری کہانی کے حوالے سے میں بات ضرور کروں گا کیونکہ باجی بالکل بہت سے میرے سامنے سے دو لوگوں کو انہوں نے لوٹا. میں نے ان کو بہت روکا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اس کو پیسے مت دے مت دے، لیکن وہ نہ رکے. اگر آخر کو جب
تو بالکل حافظ صحیح آپ نے بتایا اور فون بھی کٹ گیا آپ کا. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی ہمیشہ کی طرح کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اب کسی دن انشاءاللہ کچھ تو کہیے میں آپ سے تفصیلی بات چیت ہوگی بہت جلد، تاکہ ہم آپ کی شخصیت کے بارے میں اور بہت کچھ جان سکیں. تو سامعین، ڈاکٹر خواجہ محمد علقمہ صاحب ہمارے مہمان تھے، وائس چانسلر بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور ہمارے انجینئر تھے سلیمان تھراوالی. شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔